نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق الله مولانا العظيم. حضرت محترم پچھلے چند دن قبل ایک سوال آیا تھا کہ جادو کے حوالے سے کچھ بیان ہم سننا چاہتے ہیں، یہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن و سنت کے اندر جادوئی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی. یہ جادو ایک ایسا عمل ہے، یہ جادو ایک ایسا عمل ہے اس کے ذریعے سے انسان کی تاریخ بتاتی ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا رہا اور اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کرتا رہا، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ عمل شیاطین کے ساتھ منسوب ہے. قرآن مجید میں چند ایک مقامات پر اس جادو کا بیان ہے. پہلا بیان قرآن مجید کے پہلے سپارے کے اندر خالق کائنات نے اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ علا ملک سلیمان، کہ جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں اور سلیمان کے ملک میں پڑا کرتے تھے. یہود کے اندر جادو کا عمل بہت پسند کیا جاتا تھا اور اپنے بہت سارے کام وہ اسی جادو کے ذریعے سر انجام دیتے تھے، اور یہودیوں کی جادو کے ساتھ دلچسپی، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. مدینہ پاک کے یہودیوں کا اور اس سے ماقبل جو یہود ہوئے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر تھے. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وما کفر سلیمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا یعنی شیطانی جادو شیطانی عمل, اس عمل کو قرآن مجید کفر قرار دے رہا ہے کہ جادو کرنے والا اس کا ایمان محفوظ رہتا ہی نہیں. جادو کرنے والا بے ایمان ہو جاتا, اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودیوں تم میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہو, حالانکہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. لیکن یہ تو شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا تذکرہ. آپ جانتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں دونوں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی اور دونوں آپ کے احکام اور آپ کی سلطنت کے زیر نگین رہے. اور ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی, انگشتری تھی, اور جب بھی آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وہ انگوٹھی اپنی اہلیہ حضرت جرادہ سلیمان علیہ السلام کی بیوی حضرت جرادہ ان کو وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دے جاتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ اسی انگوٹھی سے سلیمان علیہ السلام کا نظام سلطنت چلتا تھا. اور ایک روایت کے مطابق اس انگوٹھی پر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور جب بھی یہ انگوٹھی گم ہو جاتی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت زوال پذیر ہو جاتی. اور جب بھی آپ بیت الخلاء میں جاتے یہ انگوٹھی اپنی اہلیہ حضرت جرادہ کو دے دیتے. پھر ایک وقت آیا کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان اور کوئی آزمائش کا وقت آ گیا اور اس آزمائش اور امتحان کے وقت سلیمان علیہ السلام ایک بار اپنی اہلیہ کو انگوٹھی دے کر کسی ضروری حاجت کے لیے تشریف لے گئے. ایک شیطان ایک جن. شیطان سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر آپ کی اہلیہ کے پاس آیا, اپنا روپ رنگ روپ اور اپنی شکل سلیمان علیہ السلام کی طرح بنا لی اور آپ کی اہلیہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی. انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام مغالطہ ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام. وہ انگوٹھی اس شیطان کو دے دی گئی. اس نے وہ انگوٹھی پہن لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گئے. یعنی یہ ابتلاء اور آزمائش کا دور حضرت سلیمان علیہ السلام پر آیا, اقتدار پر قابض ہو گیا. اور پھر انہی ایام میں शयातीन ने झूठी मूठी बातों पर मुश्तमिल किताबें लिखी, उनमें झूठी सच्ची कहानियां थी, झूठे सच्चे वाकयात थे, झूठी सच्ची खबरें थी, कुछ जंतर मंतर उन्होंने वो लिखे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो कुर्सी थी और उनका जो तख्त था उसके नीचे उन किताबों को दफन कर दिया। और जब ये आजमाइश का सिलसिला खत्म हुआ और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोबारा सल्तनत उनको अता हुई, और आप अपनी ज़हनत तक हुकूमत फरमाते रहे, और जब आपका विसाल हो गया तो विसाल के बाद शैतानों ने मशहूर कर दिया एक रवायत के मुताबिक, क्योंकि किताबें खुद लिखी थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे उनको दफन कर दिया, मशहूर कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं थे बल्कि वो तो जादूगर। और इसकी दलील ये है कि जादू पर मुश्तमिल किताबें उनके तख्त के नीचे से बरामद हो सकती है। वो जमीन खोदी गई तो वो शैतानों की दबाई हुई और लिखी हुई किताबें तख्त के नीचे से बरामद। अब एक प्रोपेगंडा फैल गया कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, वो तो जादूगर था, और उसने इन्हीं जादुओं और इन्हीं किताबों और मंत्रों के जोर से उसने अपनी हुकूमत को कायम कर रखा था। और सदियों यहूदियों का ये अकीदा था कि सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि जादूगर था, सदियों यहूदियों का ये अकीदा था। तो फिर अल्लाह पाक ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो सदियों का एक जो ख्याल सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों के अंदर एक जो तसव्वुर पार फरमा हो गया था, अल्लाह पाक ने हुजूर के जरिए उस तसव्वुर को रद्द कर दिया। तो मैं कि नहीं यहूदियों, सुलेमान तुम्हारे ख्याल के मुताबिक जादूगर है लेकिन वो तो मेरा पैगंबर था। वमा कफरा सुलेमान, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलाकिन शयातीन युअल्लिमून अन्नास सिहर, मगर वो तो शैतान थे कि जो लोगों को जादू सिखाया करते थे। तुमने जादू का इल्जाम सुलेमान पर लगा दिया। वमा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, ये आगे कुरान मजीद की इस आयत करीमा के अल्फाज ये एक और वाकया की तरफ इशारा करते हैं। एक तो ये कि यहूदियों का यकीन था कि सुलेमान जादूगर थे, कुरान मजीद ने इसको रद्द किया और फरमाया कि नहीं, वो पैगंबर थे और शैतान थे कि जिन्होंने जादू को तरवीज दी और लोगों को जादू सीखने की तरफ मायल किया। अब एक और रवायत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक ये रवायत मिलती है कि शैतान ऊपर आसमानों की तरफ परवाज करते हैं और वहां से फरिश्तों की बातें सुनकर जमीन पे आते थे, और जो कुछ वाकयात होने वाले होते थे फरिश्तों की बातें सुनते थे और उन वाकयात के अंदर अपना झूठ मिलाकर लोगों को वो बातें बता दिया करते थे। तो झूठी सच्ची वो खबरें लोगों को दे दिया करते थे और वो बातें बाज़ औक़ात उनके सुनाते थे आसमानों से, बाज़ औक़ात वो बातें सच्ची भी साबित हो जाती। और लोग जो कुछ शैतान और जिन्नात लोगों को बताते लोग उनको किताबों के अंदर महफूज कर लेते, लिख देते, और आहिस्ता आहिस्ता किताबें मार्ज वजूद में आ गई, लिखी गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने इस पर गरीब तो फरमाई। تصور ایک مشہور کر دیا گیا تھا کہ شیطان غیب کی باتیں جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اس کی گرفت فرمائی اور جتنی کتابیں ان کے کہنے پر اور ان کی جھوٹی خبری جھوٹی سچی خبروں پر مشتمل لکھی گئی تھی وہ ساری کتابیں اکٹھی کروائی اور تمام کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور حکم فرما دیا کہ آئندہ سے اگر کوئی ایسی کتاب کسی کے پاس سے ملی تو اس کی گردن اڑا دی, چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے وہ کوئی انسان. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جھوٹی سچی خبروں پر مشتمل جو شیطان لوگوں کو دیتے تھے وہ کتابیں بن گئیں. لوگ لکھتے رہے, سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا, اپنے غریب فرمائی ساری کتابیں اکٹھی کر کے ان کو دفن کروا دیا اور پابندی لگا دی کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کی کتاب ملی تو اس کی گردن اڑا دی جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی یہ پہلا ہے قرآن مجید میں موقع کہ جہاں جادو کا بیان ہے. پہلے ہم اس حوالے سے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے گفتگو کر لیں گے, پھر اس کے بعد دوسرا مقام لے لیں گے, پھر اس کے بعد تیسرا مقام لے لیں گے تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو موذی قسم کے جانور, تکلیف دینے والے جانور, انسانوں کو کاٹنے والے جانور, سانپ ہے بچھو ہے, اس طرح کے جانور, اب جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی, جنوں پر بھی تھی, انسانوں پر بھی تھی, اسی طرح جانوروں پر بھی تھی اور پرندوں پر بھی تھی. خود بہت کا ذکر قرآن مجید میں ملتا, جنوں پر حکومت, انسانوں پر حکومت, ہواؤں پر حکومت, پرندوں اور جانوروں تک پر حکومت. تو جتنے بھی کاٹنے والے جانور, انسان کو ڈنگ مارنے والے, تکلیف دینے والے, سلیمان علیہ السلام نے ان جانوروں سے عہد لیا تھا, اپنے دور کے اندر پرامس لیا تھا, یہ وعدہ لیا تھا, پیمان لیا تھا کہ تم نے انسانوں کو دسنا نہیں, ہلاک نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, تکلیف نہیں پہنچانی. ان موذی جانوروں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا. اب وہ الفاظ کہ جن کے اندر اس عہد کا اور اس پیمان کا ذکر تھا, اگر کبھی یوں ہوتا کہ کہیں کوئی موذی جانور ہوتا تو وہ اس عبارت کو پڑھ دیا جاتا اور عبارت پڑھ کے گویا اس جانور کو اس کا وعدہ یاد دلا دیا جاتا. عبارت پڑھ دی جاتی اور اس سے انسان ان موذی جانوروں کی تکلیف سے محفوظ ہو جاتا. یعنی کچھ عبارات کس طرح کی بن گئی کہ سلیمان علیہ السلام اور جانوروں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا, عہد و پیمان ہوا تھا, اس عبارت کے اندر وہ وعدہ ان کو یاد دلا گویا ان کے سامنے پڑھ دیا جاتا. مثلاً بچھو ہوتے, سانپ ہوتے, ان کے اندر جا کر وہ عبارت پڑھ دی جاتی تو وہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اس طرح کچھ عبارات اور اس کا اس میں اصل ایک ہی بات کو کی جاتی کہ فقط ان کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا پیمان یاد دلا دیا. اس کا تعلق جادو کے ساتھ نہ تھا, سحر کے ساتھ نہ تھا. ایک روایت میں یہ بھی ملتا اور پھر وہ جو مخصوص عبارت تھی کہ جس سے جانوروں کو ان کا پیمان اور وعدہ یاد دلایا جاتا تھا, لوگوں نے ان عبارتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور عبارتیں اپنی طرف سے شامل کرنا شروع کر دی, کچھ نئی قسم کی عبارتیں بنا دی. تو اس طرح 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 کے جنتر اور منتر انہوں نے جنم لیا, رنگ برنگی الفاظ اور عبارتوں پر مشتمل مختلف قسم کے جنتر منتر وہ مارد وجود میں آتے چلے گئے. ایک روایت کی ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ مسجد کی تعمیر فرمائی تو اس تعمیر میں انسانوں کے ساتھ جن بھی کام کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جنوں کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے, اب جن بڑے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں بڑے بڑے پتھر اٹھاتے اور اٹھا کر یہ انسانوں سے زیادہ کام کرتے تھے, انسان حیران زدہ ہو جاتے تھے کہ اتنی قوت اور طاقت تمہارے اندر کیسے آ جاتی. وہ شیطان اور خبیث قسم کے جن اور شیطان اور شیطان کے نمائندے وہ انسانوں سے کہتے کہ یہ کام تم بھی کر سکتے ہیں. وہ شیطان انسانوں کو مخصوص قسم کی عبارتیں یاد کرواتے لکھواتے اور پڑھاتے اور کہتے ہیں اگر تم یہ پڑھو یہ منتر پڑھو یہ جنتر منتر پڑھو تو اسی طرح وہ قوت جو ہمارے اندر تمہیں نظر آتی ہے ان جنتر و منتروں کے ذریعے تم بھی وہ کام کر سکتے ہیں, بڑے بڑے پتھر اٹھا سکتے ہیں. اب ان عبارتوں کے اندر اور جنتروں اور منتروں کے اندر کفری آکرمات ہوتے تھے, اللہ کی وحدانیت کا انکار ہوتا تھا, اللہ کی عبادت کا انکار ہوتا تھا. اب لوگوں سے کہتے کہ اگر تم بھی اسی طرح بڑی بڑی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو اور حیرت انگیز کام کرنا چاہتے ہو تو یہ باتیں یاد کر لو, یہ کام تمہیں بھی آ جائے گا. اب جن کو اپنی قوت سے کام کرتے تھے عبارت انسانوں کو سکھا دی, ان عبارتوں میں کفریا کلمات شیطانی کلمات, اب لوگ اس کو پڑھتے جوں ہی وہ عبارت پڑھتے عبارت لوگ پڑھتے اور پتھر شیطان اٹھا دیتے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان عبارتوں کی وجہ سے یہ پتھر اٹھائے گئے, ان عبارتوں کی وجہ سے یہ کام ہوا. تو اس طرح وہ کفریا عبارتیں اور کفریا جنتر منتر اور جادو اس کی ترویج اور ایٹا تھی. ولاکن الشیاطین کافروا یعذبون الناس السحر, لیکن یہ شیطان تھے کہ جنہوں نے کفر کیا جن لوگوں کو جادو سکھاتے. یعذبون الناس السحر, اب ایک تو یعنی یہ چند ایک روایات سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہیں تاریخ کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر, اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ نے اپنا علم کچھ کتابوں میں منتقل کیا لکھوایا اور اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا, اور منافقین جو تھے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے رحلت کے بعد مثال کے بعد ان کتابوں کو نکال کر اپنی طرف سے جادوئی عبارتیں شیطانی عبارتیں ان میں شامل کر دی اور ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیا. ایک روایت یہ قرآن مجید نے تصور رد کیا کہ میرا سلیمان میرا پیغمبر تھا جادوگر نہ تھا, یہ تو شیطان تھے جنہوں نے جادو کی اشاعت میں یعنی ایک بھرپور طور پر جو ہے وہ انسانوں کو بربلایا ہے اور بہکایا. یہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے یہ جادو روئے عرضی پر موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جو دور نبوت ہے یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پہلے تھا. تو جادو کی ترویج اور فرعون کا زمانہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, اس زمانے کے اندر بھی جادو کو بڑا عروج تھا. اور قرآن مجید ایک مقام پر فرماتا ہے من بعد موسیٰ کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ اور جالوت کا جو قصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ. تو سلیمان علیہ السلام سے پہلے جو ادوار گزرے ان ادوار میں بھی جادو موجود رہا. اس کا ہم ذکر جب ہم اس مقام پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو موجود, بلکہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ٹکر جس بادشاہ کے ساتھ ہوئی اس کا نام نمرود تھا. سلیمان السلام کا زمانہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, دونوں دوار کے اندر جادو بڑے عروج پر رہا. اور پھر
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو بڑے جوبن پر تھے، اس دور کے اندر بڑے بڑے جادوگر تھے، اور جس جادوگر کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ آپ کی ٹکر ہوئی اس کا نام نمرود تھا، اور نمرود کی اگر ہسٹری پڑھی جائے تو یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ نمرود کے دربار کے اندر ایک کس طرح کا کوئی گول ہال نما ایک چیز تھی نمرود کے دربار میں، ایک گول ہال نما ایک چیز تھی بس جس کو کہا جاتا، جو ہی شہر کے اندر کوئی چور آتا یا شہر کے اندر کوئی جاسوس داخل ہوتا تو اس وقت کے اندر سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی تھی اور چور کا پتہ چلا لیا جاتا تھا نمرود کے دربار کے اندر، یعنی ایک چیز یہ بھی موجود تھی کہ جو ہی شہر کے اندر یا اس کے دربار میں کوئی چور آتا، کوئی ڈاکو آتا یا کوئی جاسوس داخل ہوتا تو وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود، یہ سراسر ایک جادوئی عمل تھا۔ اسی طرح نمرود کے دربار میں ایک نقارہ تھا، نقارہ تھا جسے آپ ڈھول کہہ لیں، اور اس کی یہ خاصیت تھی کہ جو ہی کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اور وہ تلاش کرنا چاہتا تو وہ اس کے پاس آتا اور وہ نقارہ بجنے لگتا تھا، اور اس کو گویا وہ نقارہ اس چیز کے گم ہو جانے کی خبر دے دیا کرتا تھا کہ تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی، جہاں بھی کوئی چیز گم ہو جاتی تھی وہ بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نمرود کے دربار کے اندر ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ اس میں ایک درخت تھا، نمرود کا جو میدان تھا جو جس کے اندر اس کا لشکر بیٹھا کرتا تھا اس میں ایک درخت تھا، اور اس درخت کے سائے کے اندر جتنے لوگ آ کے بیٹھا کرتے ہزار افراد آتے تو وہ سایہ ان تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لیتا، دو ہزار افراد ہو جاتے سایہ اور پھیل جاتا، تین ہزار افراد آتے سایہ اور پھیل جاتا، چار ہزار افراد آتے سایہ اور پھیل جاتا، حتیٰ کہ مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ افراد اس درخت کے نیچے آتے، ایک لاکھ افراد کا بیچ میں درخت ہوتا، ایک لاکھ افراد کا اجتماع، ایک لاکھ افراد کو وہ ایک درخت جو ہے وہ اپنا سایہ فراہم کیا تھا۔ یعنی جادو، جادو کا عمل نمرود کے دربار کے اندر تلسم اور جادو، اور جو ہی ایک لاکھ سے ایک آدمی بھی بڑھتا، ایک لاکھ سے ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو وہ سایہ ختم ہو جاتا اور سارے سارے آدمی دھوپ میں آ جاتے۔ ایک یہ عمل بھی نمرود کے دربار میں موجود، اور پیسر کا ایک حوض اس کے دربار میں تھا، یہی وہ چیزیں تھیں کہ جن کو بنیاد بنا کے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دو آدمی میں جھگڑا ہو جاتا اور پھر اس کے دربار میں، دربار کے سین میں ایک حوض تھا، ایک آدمی کا دعویٰ ہوتا مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو نمرود یہ کہتا کہ تم اس حوض کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب جو حوض کے اندر داخل ہوتے ہیں جو سچا ہوتا تھا اس کے لیے پانی ناف تک رہتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا تھا وہ ڈبکیاں کھانے لگتا تھا، روتا کھانے لگتا تھا۔ یعنی یہ سارے کا سارا جادو اور تلسم پر مشتمل یہ سلسلہ تھا جو نمرود نے اپنے دربار میں قائم کر رکھا تھا۔ تو اس دور کے اندر بھی جادو رہا، اب یقیناً اس سے پہلے ادوار میں بھی موجود ہوگا، تو اس کا کہیں کوئی کتائیون نہیں ہے کہ یہ کس دور کے اندر اس کا آغاز ہوا، لیکن یہ ہے کہ جادو کی تاریخ صدیوں پرانی۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جس کی بنا پر نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور پھر قرآن مجید کہتا ہے آگے وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور جو اتارا گیا فرشتوں پر، دو فرشتوں پر بابل میں، کہ جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور بعض یہ کہتے تھے جو ما ہے ما، یہ نفی کے معنی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو یہ جادو یہ فرشتوں پر نہیں اتارا گیا بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جنہوں نے اس جادو کو، اس کی ترویج کی اور اس کو مشہور کیا. اب یہ جو ہاروت اور ماروت، ان کو بھی جادو کا علم دیا گیا، ان کے بارے میں دو آراء اور بڑے بڑے محدثین نے گفتگو کی. بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ دو آدمی تھے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل یہ عراق کا علاقہ، عراق کے اندر ایک مخصوص علاقہ جس کا نام بابل تھا، ارض عراق، عراق یعنی کوفہ کی سرزمین، کوفے کی سرزمین کو بابل کہا جاتا. اب اس کا جو پس منظر ہے، اس کے مطابق حدیث پاک میں، یعنی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث، ابن مردوے کی حدیث ہے، ابن جریر کی حدیث، اور مصنف عبد الرزاق، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد اس زمین پر پھیل گئی اور حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان سرکش ہو گیا، لوگ پھیل گئے دھرتی پر، لوگ سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے، لڑائیاں، جھگڑے، دنگے، فساد، قتل و غارت اور گناہ اور معصیت، یہ ان کا مشغلہ بن گیا. اس دور میں ایک حدیث پاک کے مطابق فرشتوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ یہ انسان زمین پر جا کر کتنا سرکش ہو گیا اور کتنا بازی ہو گیا اور اپنی خواہشات نفسانی کے اندر اتنا غرق ہو گیا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا. خالق کے کائنات میں ارشاد فرمایا تھا، فرشتے کہنے لگے کہ اگر ہم ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. اس روایت کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. فرشتے کہنے لگے کہ جو انسان زمین پہ جا کے کرتا پھر رہا ہر وقت اپنی شہوات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا، اگر ہم زمین پہ ہوتے تو ہم یہ سب کچھ نہ کرتے. خالق کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی، اور انسان یہی وجہ ہے کہ زمین پہ گناہ کرتا ہے، دنگا اور فساد میں مبتلا ہوتا ہے، شہوات میں مبتلا ہوتا ہے. تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں. ہاں تم اپنے اندر سے دو فرشتوں کو منتخب کر لو، ان دو فرشتوں کے اندر میں انسانوں جیسی دماغ اور انسان جیسی فطرت اور انسان کی شہوات اور انسانی طبیعت کے تقاضے میں پیدا کرتا ہوں، اور زمین پہ جائیں اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے وہ فرشتے کہ جنہیں شہوات دی گئیں، جنہیں آرزویں دی گئیں، وہ زمین پہ جا کے کتنے پارسا رہتے. تمہارا یہ دعویٰ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک درست. دو جو بڑے عبادت گزار فرشتے تھے ان کو منتخب کر دیا گیا، एक का नाम हारून और एक का नाम मारून, उनको जमीन पर उतार दिया गया और अल्लाह पाक ने उनसे कुछ पैमान दिया और इरशाद फरमाया कि इंसान को गुनाह से बचने का हुक्म मैंने नबियों के जरिए दिया, पैगंबरों के जरिए दिया, मगर फरिश्तों तुम्हें बराह रास्त मैं तुम्हारे साथ कुछ पैमान और वादा लेना और करना चाहता हूं। और वो वादा ये है कि जमीन के ऊपर जाकर अदल को कायम रखना, इंसाफ को कायम रखना, दूसरी बात मेरा शरीक किसी को न ठहराना, तीसरी बात किसी को कत्ल न करना, चौथी बात शराब के करीब न जाना। फरमाया कि मैं बराह रास्त तुमको हुक्म दे रहा हूं और इंसानों की शहवात, इंसान की आरज़ूएं, तमन्नाएं तुम्हारे अंदर पैदा कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कि तुम किस तरह जमीन पे जाकर इन चीजों के होते हुए किस तरह गुनाह नहीं करते, किस तरह बचते। उन फरिश्तों को इसमें आजम सिखा दिया गया और जमीन पे उतार दिया गया। अब सारा दिन वो लोगों के अंदर फैसले करते, उनके झगड़े निपटाते, अदल से इंसाफ से काम लेते और शाम होती तो इसमें आजम पढ़कर आसमानों की तरफ उड़ जाते, वापस चले जाते आसमानों को। सुबह होती तो फिर पलट आते जमीन की तरफ। अब एक रोज उनकी जो कचहरी थी, उनकी जो अदालत, अस्फहान के इलाके की एक औरत जिसका नाम जोहरा था और मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत के मुताबिक उसका नाम बेदख्त था और फारसी जुबान में इसी को नाहीद कहा जाता है। नाहीद जो जोहरा है, जोहरा यानी जोहरा सितारे का नाम आपने सुना होगा, इसको नाहीद फारसी जुबान में नाहीद कहा जाता है। एक रोज वो खातून, वो औरत उनके दरबार में आई, कचहरी में आ गई। उसका अपने शौहर के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, उसने अपना मुकदमा पेश किया। अब जो ही उन फरिश्तों ने उसको देखा, अब चूंकि इंसानी कभी तकाजा अल्लाह पाक की तरफ से उनके अंदर पैदा हो चुका था, उसको देखते ही वो फितने में मुब्तला हो गए और उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त तक अपने करीब नहीं आने दूंगी जब तक कि तुम किसी को कत्ल नहीं कर देते, कोई खून नहीं बहाते, या मैं बुतों की पूजा करती हूं तुम भी मेरे बुत को सजदा करो, या शराब पी लो, तीनों में से कोई एक काम कर लो। उन्होंने कहा कि ना हम बुत को सजदा करेंगे, ना हम किसी को कत्ल करेंगे, हां अलबत्ता शराब का जो अमल है ये इतना भारी नहीं है कि वो शराब पी ले। अब शराब पी ली, हां एक और शर्त उसने लगाई कि मुझे इसमें आजम भी तुमने बताना है, वो कौन सी चीज है जिसे पढ़कर तुम आसमानों पर उड़ते हो। इसमें आजम को बताने से इनकार कर दिया, शराब पीने से इनकार कर दिया, कत्ल करने से इनकार कर दिया, और हां शराब पर यह बात तय होगी कि चलो शराब पी लेते हैं, शिर्क नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, इसमें आजम नहीं बताएंगे, बुत को सजदा नहीं करेंगे, चलो शराब पी लेते हैं। जब शराब पी और नशा चढ़ा तो उसी नशे में इसमें आजम भी बता दिया, اسی نشے میں کسی کو قتل بھی کر دیا، اسی نشے میں بت کو سجدہ بھی کر دیا. جب یہ تینوں گناہ، چاروں گناہ سرزد ہو گئے تو وہ ایک روایت کے مطابق اس نے اسم اعظم پڑھا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئی، اور پھر اس کو، اس کی روح کو زہرہ ستارے کے ساتھ متصل کر دیا گیا اور ستارے کو اس کی شکل دے دی. معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ بھی ملتا. اب وہ جو فرشتے تھے جو گناہ سرزد کر چکے تھے، اللہ پاک نے دیگر فرشتوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ دیکھا تم انسان کو تانا دیتے کہ انسان گناہ کرتا، انسان یہ کرتا ہے، انسان وہ کرتا، انسانے جیسے انسانوں جیسے سبھی تقاضے میں نے تمہارے اندر پیدا کیے، تمہارے دو نمائندے زمین پہ جا کر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور پھر انسانوں کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. قرآن مجید کہتا ہے بل ملائکہ تو یسبحون بحمد ربی ویستغفرون لمن فی الارض، پھر زمین والوں کے لیے استغفار کرنے لگا، مولا ان کو معاف فرما. یہ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کا گالیہ ہے. ہم جو گناہ سے بچے ہوئے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہم گناہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. وہ دونوں بڑے شرمندہ ہو کر وقت کے پیغمبر ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری سفارش کر دی اللہ کے حضور، بہت بڑی فتح اور بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدنا ادریس علیہ السلام نے التجا کی کہ مولا ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کی معافی ہو جا رہی. آواز آئی کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ آپس میں مشورہ کر لیں، چاہے تو دنیا کی سزا اختیار کر لیں، چاہے تو آخرت کی سزا اختیار کر لیں. انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ دنیا فانی، اس کا عذاب بھی فانی، یہ مخلوق بھی فانی. بولا ہم آخرت کا عذاب وہ چونکہ باقی اور ہمیشہ رہنے والا، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم آخرت کی بجائے دنیا کا عذاب اختیار کرتے ہیں. پھر بابل کے اندر ایک کنویں میں آگ بھڑکا دی گئی اور لوہے کی زنجیروں میں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا. یہ سزا قیامت تک ان کو ملتی رہی. تمام فراغ الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پھر تمام یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، پھر ان کو جادو کا علم دیا گیا. اب جو لوگ جادو سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی رسائی اس کنویں تک، بابل کے اس کنویں تک ہو جاتی اور اسے جا کے کہتے کہ ہم جادو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے؟ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش ہیں، ہم امتحان، لیکن تم کفر نہ کرو اور جادو اختیار نہ کرو. اس دور کے اندر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب معجزات اور کرامات اور جادو کے اندر لوگوں نے فرق مٹا دیا تھا. وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ نبی کی ذات سے جو کچھ صادر ہوتا اور ظاہر ہوتا ہے وہ بھی جادو ہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے معجزے اور جادو کے اندر فرق بتانے کے لیے ان کو جادو کا علم عطا کیا تاکہ لوگوں کو اس امر سے باز رکھیں کہ جادو نہ سیکھیں. آزمائی کے امتحان یہ تھا، کیونکہ جادو سیکھنے سے انسان کافر ہو جاتا. اب اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے اور کون کفر کو اختیار کرنے والا. اور جو بھی جادو سیکھنا چاہتا ان کے پاس آتا وہ روکتے. قرآن مجید میں وہ دونوں کہ حتا یقولا، وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہیں، امتحان ہیں، لیکن تم کفر نہ کرو، یہ جادو اختیار نہ کرو. اور جو لوگ ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے وہ ان کے کہنے پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں ہمیں ایمان کی پرواہ نہیں، ہم کسی بھی صورت جادو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، وہ دیکھو سامنے ایک تنور ہے، اس تنور کے اندر اگر تم پیشاب کرو تو یہ عمل کر کے واپس آ جاؤ، سمجھ لو کہ تمہاری مقصد تمہاری منزل تم کو مل گئی. اس طرح بہت سے لوگ اپنا ایمان ضائع کرواتے رہے اور ایمان نکلتا رہا اور جادو آتا رہا. یعنی جادو اور ایمان، قرآن بتاتا ہے کہ ایک